نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آج ذوالحج کی 28 تاریخ ہے اور آج سے دو دن قبل 26 ذوالحج کو سن ہجرت 23 تھا, ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جب مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے نماز فجر میں امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر کے وار کیے, انہیں شدید زخمی کر دیا اور پھر انہی زخموں سے آپ کی شہادت ہوئی. اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کر لی, اللہم انی اسألوکا شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت دینا اور وہ موت بھی تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں آئے. اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت بھی دی اور مدینہ منورہ میں دی. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں عرض کرنے کو جی جا رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کنا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الأمة بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر. ہم یہ بات کہا کرتے تھے جب کہ نبی علیہ السلام بھی زندہ تھے کہ اس امت میں سب سے افضل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ہیں. ہم یہ کہا کرتے تھے, اس کا معنی صحابہ کا اجماع, اور نبی علیہ السلام زندہ تھے اس کا معنی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی, گویا اس قول کو مرفوع حدیث کا درجہ حاصل ہے اور یہ امیر المومنین کا مقام ہے. نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث آپ کے شرف اور آپ کی منقبت پر شاہد ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه, اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق لکھ دیا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر, جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, دخلت الجنہ فرعیت الرمیصا, میں جنت میں داخل ہوا. تین منظر آپ نے بیان فرمائے, ایک یہ کہ میں نے رمیصا ایک عورت کا نام ہے اسے دیکھا جو کہ ابو طلحہ انصاری کی بیوی ہے. وسمعت خشفۃ, اور میں نے اپنے آگے آگے جوتوں کی اور قدموں کی آہٹ سنی. پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے تو بتایا گیا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ. ورعید قصرا, اور میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. ایک حدیث میں ہے کہ میرا جی چاہا کہ کاش یہ محل میرا ہو, بہت ہی خوبصورت میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے. میری امید پھر بھی قائم رہی کہ میں بھی قریشی ہوں. بتایا گیا کہ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل. میں نے سوچا کہ یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا. دیکھنے کو دل للچایا اور میں نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور محل کے اندر داخل ہوا تو میں نے ایک حور کو دیکھا جو اس محل میں وضو کر رہی تھی. تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں محل سے باہر آ گیا. عمر بن خطاب رو پڑے. علیک اغار یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ تو یہ حدیث بھی جناب عمر کے شرف کی دلیل ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی اور نماز کے بعد اپنا ایک خواب ذکر کیا. رأیت الناس یمرون علی وعلیہم قمص, میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں, انہوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. منہم من یبلغ الثدی, کچھ لوگوں کی قمیضیں ان کے سینوں تک تھیں, کچھ کی اور نیچے تک, کچھ کی اور نیچے تک. اچانک عمر گزرے, ان کی قمیض طویل تھی کہ وہ زمین سے گھسٹ رہی تھی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ قمیض سے مراد اللہ کا دین ہے, اور جس کا جتنا دین تھا اتنی طویل اس کی قمیض تھی. تو سب سے طویل قمیض عمر بن خطاب کی تھی جو ان کے قوی اور مضبوط دین کا مظہر. ایک اور روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب فجر کے بعد ہی صحابہ کو ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی کو خواب آئے اور وہ سنیں اور اس کی تعبیر بیان کریں, کیونکہ خواب بھی ایک بشارت ہوتی ہے. تو اکثر آپ فجر کے بعد صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے, اور کسی نے دیکھا ہوتا تو بیان کرتا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا. فرمایا کہ عرض علی قدح من لبن, مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کو پیجی. میں نے پیا, حتیٰ رویت ہو, حتیٰ کہ سیراب ہو گیا. اور پینے کا کہا گیا, میں نے اور پیا. حتیٰ رأیت الریء یخرج من اظفاری, حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ سیرابی میرے ناخنوں تک پہنچ چکی. یعنی ایک انسان پیٹ سے سیراب ہوتا ہی ہے, لیکن آج اس قدر دودھ پیا کہ میں نے سیرابی کے آثار اپنے ناخنوں تک میں محسوس کیا, اور کافی سارا دودھ بچ گیا. میرے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے تھے. میں نے سوچا یہ دودھ کسی کو پلا دوں. مجھے سامنے عمر نظر آئے, انہیں میں نے بلایا اور وہ دودھ ان کو دیا. عمر نے وہ دودھ پیا. صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں دودھ سے مراد اللہ کے دین کا علم ہے, اور اللہ کی وحی کا علم ہے, قرآن و حدیث کا علم ہے. ابن منیر رحمہ اللہ, جنہوں نے صحیح بخاری کے تراجم کی شرح لکھی ہے, فرماتے ہیں کہ یہ حدیث علماء کے شرف کی بھی دلیل ہے. وہ علماء جو کتاب و سنت کے طالب ہیں, احادیث کے ذخیرے کو سمیٹنے والے, اور اللہ کی وحی کے علوم حاصل کرنے والے, ان کی بھی فضیلت ہے. گویا وہ اسی پیالے سے وہیں ہونٹ رکھے دودھ پی رہے ہیں جس پیالے سے اللہ کے پیغمبر نے پیا اور اپنے ہونٹ رکھے. تو اس دو سے مراد اللہ کی وحی کا علم ہے. اور یہ حدیث میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مناقب کی دلیل ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور ان کی خدمات زرین حروف سے لکھی جائیں گی. آدھی دنیا کے فاتح, الفضل و ما شاہدت به الاعداء, اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دیتے ہوں. دشمن کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہراتا اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ جاتا. 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. کسرا اور قیصر کی کمر توڑ کے رکھ دی. یہ بات ان کے مناقب میں شامل ہے. لیکن آج جو چند ایک باتیں کرنی ہیں, امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا رعیت کے ساتھ کیا تعلق تھا, اس موضوع کو عام کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج کے حکام رعیت کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بجائے صرف اپنے امور اور اپنے خاندان کے امور سنوارنے میں مصروف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا دخل النار. اللہ تعالی جس بندے کو حکومت دے دے اور وہ جس دن مرے اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں رعیت کے لیے دھوکہ ہو, قصاوت ہو, ظلم ہو, ان کا مال چھیننا اور ان کی املاک پر قبضہ کرنا یہ اس کی نیت ہو, فرمایا کہ مرتے ہی سیدھا جہنم میں جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ 7 قسم کے انسانوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا اور ان کو میدان محشر کے پسینے اور سورج کی تپش سے بچائے گا. ان میں سے ایک الامام العادل, وہ حاکم جو منصب کو سنبھال کر عدل سے کام لے اور انصاف سے کام لے, اپنی رعیت میں عدل قائم کر دے اور اپنی رعیت میں ظلم کو ختم کر کے انصاف کو رائج کر دے, تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں لے لے گا اور اسے اس دن کی گرمی سے بچائے گا جو دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ تعلق رعیت کے ساتھ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اقتدار کی تفویض اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ عدل قائم کیا جائے, عدل روا رکھا جائے اللہ کی توحید کے تعلق سے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے دین کی تنفیذ کے تعلق سے, اور پھر رعیت کے ساتھ عدل انصاف اور ان کے حقوق کے مراعات کے تعلق سے امیر المومنین کی زندگی کا ایک پہلو. یہ منصب سنبھالنے کے بعد راتوں کی نیندیں اڑ گئیں, اکثر رات کو رعیت کے معاملات دیکھا کرتے تھے, تفقد کیا کرتے تھے, اپنے غلام کو لے کر مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے. ایک روز امیر المومنین مدینہ کی عیدگاہ کے پاس سے گزرے, بلکہ انہیں معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں باہر کے قبیلے کے کچھ لوگ ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کو ساتھ لیا اور کہا چلو آج کی رات ان کا پہرہ بھی دیتے ہیں اور ان کے امور کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور ان کے احوال کا تفقد بھی کرتے ہیں. دونوں پہنچ گئے اور ان کے خیموں کے قریب ہی ایک مقام پر بیٹھ گئے, نفل بھی پڑھے اور ان کا پہرہ بھی دیا اور ان کے امور کا تفقد بھی کیا. محسوس کیا کہ ایک بچہ بار بار رو رہا ہے,
امیر المومن نے اس کی ماں سے کہا کہ تو اس بچے کا خیال کیوں نہیں کرتی ہو, یہ بار بار کیوں روتا ہے؟ ماں نے کہا کہ میں نے اسے بار بار کھانا کھلایا ہے, یہ کھانا قبول نہیں کرتا, کھانا نہیں کھاتا اور دودھ کا تقاضا کرتا ہے. فرمایا کہ دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ کہا کہ دودھ چھڑا دیا ہے. فرمایا کہ ابھی چند ماہ اس کی عمر ہے, دودھ کیوں چھڑا دیا؟ کہا کہ گھر میں غربت ہے اور امیر المومنین کا اعلان ہے کہ جو بچہ جس کا دودھ چھڑوا دیا جائے اس کا وظیفہ حکومت دے گی, لہذا اس انعام کی لالچ میں دودھ چھڑا دیا. امیر المومنین نے وہ رات بڑے کرب سے گزاری, حتیٰ کہ مسجد نبوی میں جماعت کرائی رو رو کر, اور لوگ ان کی قرآن سن نہ سکے کہ میرے ایک قانون سے لوگوں نے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور بچوں کو یوں تکلیف میں اور آزار میں مبتلا کیا. اگلے دن یہ اعلان کر دیا کہ ہر نو مولود بچے کا وظیفہ گورنمنٹ کے ذمے ہے اور حکومت کے ذمے ہے, اس میں دودھ پلانے یا چھڑوانے کی قید آپ نے ختم کر دی. تو یہ ایک رائی, اس کا عدل و انصاف اور اپنی رعیت کے حقوق کا تفقد اور ان کے احوال کا تفقد اور اس کی ایک زبردست دلیل ہے. اس واقعے کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ میں نقل فرمایا ہے. اسی طرح اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں تھے, ایک نیا خیمہ دیکھا جو آج سے پہلے نہ تھا, اس کے قریب چلے گئے, ایک خاتون کو دیکھا جو آگ جلائے بیٹھی ہے اور چولہے پر ہنڈیا ہے اور بچے ساتھ رو رہے ہیں. اجازت چاہیے قریب آ جاؤں؟ خاتون نے کہا اگر تمہاری نیت بری ہے تو ہرگز میرے قریب نہ آنا, اور نیت اچھی ہے تو پھر قریب آ جاؤ. امیر المومنین قریب چلے گئے اور کہا یہ کیا معاملہ ہے, چولہے میں کیا ہے, ہنڈیا میں کیا پک رہا ہے؟ کہا کہ خالی پانی ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بھوک سے رو رہے ہیں, یہ پانی کیوں پکا رہی ہے؟ بچوں کو بہلانے کے لیے, تاکہ یہ سمجھے کھانا تیار ہو رہا ہے, بالآخر تھک ہار کے سو جائیں. فرمایا کہ تم نے امیر المومنین کو خبر کیوں نہ دی؟ اس خاتون نے کہا کہ اگر امیر المومنین کو اپنی رعیت کے احوال کا علم نہیں ہے تو ان کو امیر بننے کا کوئی جواز اور کوئی حق نہیں ہے. امیر المومنین یہ بات سن کر تڑپ اٹھے, اپنے غلام کو لے کر بیت المال میں گئے, آٹے کی ایک بوری نکالی اور گھی کا ایک کنستر نکالا اور غلام سے کہا کہ یہ اناج میری پشت پر لاد دو. غلام نے کہا یہ تو اٹھانے کے لیے غلام حاضر ہے, یہ بوجھ ہے, وزن ہے. فرمایا کہ عمر کا بوجھ دنیا میں اٹھانے والے بہت ہیں, لیکن قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ میں ہی اٹھا کر لے جاؤں گا. چنانچہ اٹھا کر لے گئے, اسی چولہے پر پکانا شروع کیا, بنانا شروع کیا, اور ایک حریرہ, ایک قسم کا حلوہ تیار کر کے ٹھنڈا کر کے بچوں کو کہا کہ یہ کھلاؤ. امیر المومنین قریب بیٹھ گئے. غلام نے کہا کہ اب معاملہ ہمارا ختم ہو چکا, یہاں سے جانا چاہیے. فرمایا کہ نہیں, جن بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا انہی بچوں کو ہنستا کھیلتا ہوا دیکھ کر پھر مجھے قرار آئے گا, چھوڑ کر جاؤں گا. وہاں سے جانے لگے تو عورت نے کہا کاش ہمارا امیر عمر نہ ہوتا, تم ہوتے. امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسی باتیں نہ کرو, کل تم جب عمر سے ملنے آؤ گی ہو سکتا ہے میں بھی وہاں کہیں بیٹھا ہوں. رعیت کے احوال کا تفقد, کس طرح کا تعلق تھا, آدھی دنیا کا فاتح مگر کتنا درد اور کتنا رعیت کے امور کا خیال. ایک دن غلام کے ساتھ اسی طرح مدینہ کی گلیوں میں تھے, ایک گھر سے ایک خاتون کی آواز محسوس ہوئی. آپ کو فکر دامن گیر ہوئی, یہ آدھی رات میں یہ عورت کیا باتیں کر رہی, کس سے باتیں کر رہی؟ کان لگا دیے, وہ عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی. تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقني الله خليد الالعب, فواللہ لعود اللہ تخشا عواقب لحرک من ہذا السریر جوانب مخافت ربی والحیاء یسدنی وإکرام بعلی ان تنال مراتب. کہ آج کی رات بڑی طویل ہے اور ٹھنڈی ہے اور مجھے المیہ یہ ہے کہ میرا خلیل میرا حبیب میرا شوہر مجھ سے دور ہے, کاش وہ آج کی رات میرے ساتھ ہوتا, رات کی یہ ٹھنڈا پن اور طوالت اس کے ساتھ گزارتی, مگر وہ مجھ سے دور ہے. فواللہ لولا اللہ تخشى عواقب لحرک من ہذا السریر جوانب. اللہ کی قسم اگر اللہ کے عذاب اور اس کی وعید کا ڈر نہ ہوتا تو میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے اور میں کسی نوجوان کو طلب کر لیتی, لیکن مخافت ربی والحیاء یسدنی وإکرام بعلی ان تنال مراتب. مجھے اپنے رب کا خوف ہے اور حیا بھی ہے جو شرعی حیا اور دینی حیا جو ایک اسلام مسلمان عورت کا زیور ہے, یہ رکاوٹ ہیں, اور پھر میرے شوہر کا اکرام یہ بھی رکاوٹ ہے کہ جس مقام پر میرا شوہر فائز ہوتا ہے اس مقام پر اور کوئی کیسے فائز ہو. امیر ابن عمر ابن خطاب یہ اشعار سن کر تڑپ اٹھے, کیا معاملہ اور کیا ماجرا. اس عورت کا معاملہ معلوم کیا, پتہ چلا کہ شوہر بڑے عرصے سے جہاد میں مصروف ہے اور گھر سے دور ہے, بڑی تشویش لاحق ہوئی. اب کیا قانون سازی کی جائے, اس عورت اور اس جیسی اور عورتوں کے مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے. بہت سوچ کے اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور کہا کہ میری بیٹی میں تم سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. ایسا سوال کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں کرتا, مگر رعیت کی خاطر میں کرنے پر مجبور ہوں. تم میری بیٹی بھی ہو, ام المومنین بھی ہو, سارے مومنین کی ماں بھی ہو, تم اس کا بہتر جواب دے سکتی ہو کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ کسی بے قراری کے بغیر صبر کر سکتی ہے. کہا کہ 3 سے 4 ماہ. امیر المومنین نے قانون بنا دیا کہ آئندہ جو مرد جہاد میں جائے گا لا تعبث الجیوش فوق 4 اشہر, 4 ماہ سے زیادہ کوئی وہاں قیام نہیں کر سکتا اور 4 ماہ کے اندر اس کو واپس آنا ہوگا. بلکہ ایک برید روانہ کیا جس مقام پر اس کا شوہر تھا, برید سے مراد ایک شخص کو تازہ دم گھوڑا دیا کہ تم جلدی سے وہاں پہنچو, اور جہاں پہلی منزل آئے وہاں اس گھوڑے کو چھوڑ کر نیا تازہ دم گھوڑا لے کر آگے روانہ ہو جاؤ. تیسری منزل پر پہنچو تو اس تھکے ماندے گھوڑے کو چھوڑ کر تازہ دم گھوڑا لے کر آگے روانہ ہو جاؤ اور اس کے شوہر کو لے کر آؤ. یہ ہے ایک حاکم اور اس کا رعیت کے ساتھ تعلق, کہ ایک عورت کی خاطر قانون بنایا, اصول بنایا, آج کے حکام کی طرح نہیں کہ جب تک ان کے سروں میں ایک لمبا سویا گھونپا نہ جائے اس وقت تک ان کو ہوش نہیں آتی. آدھی دنیا کا فاتح, دنیا کا عظیم جرنیل, اور رعیت کے امور کے ساتھ یہ تعلق اور ان کے امور کا تفقد, یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی شان تھی. ایک رات ایک مکان سے کچھ لڑکیوں کی باتیں سنی, وہ باتیں کر رہی ہیں کہ بتاؤ بھلا مدینے میں سب سے خوبرو مرد کون سا ہے. لڑکیوں نے جواب دیا متفقہ طور پر, ابو ذؤیب نامی شخص ہے, بڑا جوان اور خوبرو ہے, صبح ہوئی اس کو طلب کر لیا اور فرمایا کہ کہیں یہ مرد مدینے کی عورتوں کے لیے فتنہ کا باعث نہ بن جائے. فرمایا کہ تم جوان ہو, اس وقت اسلامی لشکر بصرہ میں برسرے پیکار ہیں, بصرہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر جنگی تربیت بھی لو اور لشکر میں شامل ہو کر جہاد بھی کرو. اسی طرح رات کو ایک گھر سے ایک عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی اور وہ عورت اپنے شعروں میں شراب کا تقاضا کر رہی ہے, اور ایک شخص نصر ابن حجاج سے قرب کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے کہ کاش آج شراب کا جام مل جائے اور کاش نصر ابن حجاج کی رفاقت مل جائے. صبح اٹھے, نصر ابن حجاج کو طلب کر لیا, واقعتاً وہ خوبرو مرد تھا اس کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں. حجام کو حکم دیا کہ ان زلفوں کو صاف کر دو, اس کا سر گنجا کر دو, اور نصر بن حجاج سے کہا کہ تم پگڑی پہن لو, اور پھر حکم دیا کہ تم بھی بصرہ چلے جاؤ, اور وہاں اسلامی فوجیں دشمن سے برسر پیکار ہیں, جنگی تربیت بھی لو اور جہاد بھی کرو. اس خدشے کے تحت کہ کہیں یہاں اس کا وجود مدینہ کی عورتوں کے لیے فتنہ اور خطرے کا باعث نہ بن جائے, یہ امیر المومنین کی پالیسیاں, رعیت کے ساتھ تعلق, ان کے امور کا تفقد اور ان کے احوال کا خیال, یہ امیر المومنین کی سیرت کا ایک بڑا اہم حصہ تھا. ایک رات اسی طرح گشت میں تھے, ایک نیا خیمہ دیکھا, اس خیمے کے پاس چلے گئے, باہر ایک مرد بیٹھا ہے بدو عربی ایک دیہاتی, اور اندر ایک عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے. پوچھا کیا ماجرا ہے, اس نے کہا فلاں مقام سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو, اپنے امیر المومنین سے ملنے کے لیے. کیا کام ہے, اپنے احوال عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ امیر المومنین ہماری مدد کر سکے. یہ عورت کون ہے, کہا کہ میری بیوی ہے, کیوں رو رہی, کہا کہ اس کو اچانک زچگی کا درد شروع ہو گیا, ولادت قریب ہے اور کوئی خاتون مددگار پاس نہیں ہے. غلام کو لے کر دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے, اپنی بیوی جناب علی بن ابی طالب کی بیٹی ام کلثوم سے کہا, ام کلثوم تیری اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک نیکی بھیجی ہے. کہا کیا نیکی, پورا واقعہ سنایا. ام کلثوم تیار ہو گئی, فرمایا کہ گھر سے ضروری سامان لے لو جس کی زچگی میں ضرورت ہوتی ہے, اور کھانے پینے کا سامان, کھجوریں, گھی, یہ سب کچھ ساتھ لے لیا, اور وہاں پہنچ گئے, بیوی کو خیمے میں داخل کر دیا اور آگ جلا کر ان کے لیے کھانا بنانا شروع کر دیا. ادھر کھانا تیار ہو رہا ہے, ادھر اس کی بیوی کی زچگی کا معاملہ عربی کو معلوم نہیں ہے شخص کون ہے. اچانک بیوی کے اندر سے آواز آئی, ام کلثوم کی اندر سے آواز آئی, امیر المومنین اپنے دوست کو بیٹے کی بشارت دے دیجیے. عربی نے سنا امیر المومنین ہے, ہکا بکا رہ گیا, حیبت سے کام اٹھا, عمر کے جلال سے واقف تھا, عمر کے رعب اور دبدبے سے واقف تھا, پیچھے ہٹنے لگا. فرمایا کہ دوست پیچھے نہ ہٹو, جو کھانا تیار کیا تھا کہا کہ اپنی بیوی کو اندر یہ پہنچا دو اور خود بھی کھاؤ, اور پھر تم مدینے ہمارے پاس آؤ, اپنے احوال بیان کرو, ہم تمہارے امور کا تفقد کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے. ایک دن راہ چلتے ایک عورت نے روک لیا کہ میری بات سن کر جاؤ. امیر المومنین لوگوں کے ساتھ تھے, چلتے رہے کہ یہ مقام باتوں کا نہیں ہے, اگر باتیں کرنی ہیں ایک عورت نے تو ہمارے دفتر میں آئے, وہاں آ کر بات کرے. عورت نے کہا کہ امیر المومنین میری بات سنیں, میرا تعلق قبیلہ بنو غفار سے ہے اور میرے باپ کا نام خفاف ابن ایمال الغفاری ہے, میں اس کی بیٹی ہوں. امیر المومنین قدم رک گئے, ٹھہر گئے, اس عورت کے پاس گئے اور کہا کہ کیا معاملہ ہے. کہا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا, بلکہ شہید ہو گیا, یہ اس کے بچے ہیں, اور کوئی ہمارے پاس خورد و نوش کا انتظام نہیں, کوئی تکسب کے ذرائع نہیں ہیں, یہ بچے ضائع ہو رہے ہیں. امیر المومنین نے فوراً اپنے بیت المال کے حاجب کو حکم دیا کہ جا کر ایک جانور لاؤ, اونٹ طاقتور قسم کا, اور اس کے اوپر دو بورے لا دو, ایک میں کپڑے ہوں, ایک میں راشن ہو, اور بیچ میں چاندی اور سونے کی کرنسی ہو, اور فوراً یہ لے کر آؤ. وہ لے کر آیا, فرمایا کہ اقتاد ہی ہے, لے جاؤ اسے اور اس کو استعمال کرو, اور ختم ہونے سے پہلے میرے پاس آ جانا تاکہ میں پھر تمہاری مدد کر سکوں. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس خاتون کو آپ نے زیادہ ہی نواز دیا. فرمایا کہ تم کیا جانو, اس خاتون کے باپ کے بارے میں ایک قلعہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا تھا, دشمن اندر سے تیر پہ تیر برسا کر ہمیں زخمی کر رہا تھا, دروازہ بند تھا, قلعہ اوپر تھا اور ہم نیچے تھے, زخموں سے چور ہو رہے تھے. اس کے باپ نے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعہ کی فصیل وہ کود کر اندر داخل ہوا اور اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے قلعے کا دروازہ کھول دیا. اسلامی لشکر قلعے میں داخل ہوا, دشمن کا تعاقب اور سرکوبی کی, اور آخر وہ قلعہ فتح ہو گیا. تو اس قلعہ کی فتح میں سارا کردار اس کے باپ کا ہے, تو میں کیوں نہ اس کے بیٹی کو نوازوں. یہ امیر المومنین اور رعیت کے ساتھ ان کا تعلق اور ان کے امور کی خبر گیری, ان کے امور کا خیال, اور پھر بیت المال کا تصرف پوری ایک امانت داری کے ساتھ. ایک دن ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور چند صحابہ ساتھ تھے. امیر المومنین نے فرمایا سب کے سب اپنی کو خواہش کرو, تم کیا چاہتے ہو اور تمہاری کیا خواہش ہے. ایک صحابی نے کہا میری خواہش تو یہ ہے میرے پاس کتاب و سنت کا علم ہو اور میں اللہ کے دین کے فیصلے کروں, کتاب و سنت کی دعوت کو عام کروں. دوسرے نے کہا دوسرے سے کہا تمہاری کیا خواہش. میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس چاندی اور سونے کے ڈھیر ہوں, خوب مال ہو, میں دن رات وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں. اس طرح سب نے اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا. جب سب خاموش ہو گئے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کی خواہش کیا ہے. فرمایا میری خواہش تو یہ ہے یہ جو کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں لوگ بھرے ہوئے ہوں, 20 ہوں 25 ہوں 30 ہوں, اور وہ سارے کے سارے امانت کے اعتبار سے ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہوں. مجھے مال نہیں چاہیے, امانت کے اعتبار سے وہ سارے لوگ ابو عبیدہ بن جراح جیسے ہوں, تو میں ان مٹھی بھر لوگوں کے ذریعے ساری دنیا پر چھا جاؤں گا, یہ میری خواہش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو عبیدہ امین ہذہ الامہ, ابو عبیدہ بن جراح جو ہے اس امت کا امین ہے. اور واقعی یہ امانت داری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اعجاز تھا اور سارے لوگوں اور ان کی رعیت کی سیرتوں کا اعجاز تھا. کسرا کی فتح ہوئی تو فاتح کسرا نے امیر المومنین خوشخبری بھیجی, مشن کامیاب ہو گیا, کسرا کو فتح کر لیا, اور خوش کرنے کے لیے کسرا کا تاج اپنے قاصد کے ذریعے بھیجا. قاصد وہ تاج لے کر امیر المومنین کے پاس آ گیا اور وہ تاج پیش کیا. امیر المومنین نے تاج کو دیکھا اور دیکھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا اس بات پر نہیں رو رہا کہ کسرا فتح ہو گیا, رونا اس بات پر آ رہا ہے خوشی کے آنسو کہ تاج لانے والا شخص کتنا امانت دار ہے, ایک موتی کا بھی سرقہ نہیں کیا, تاج اسی طرح مرصع ہے اور موتیوں سے بھرپور ہے. اگر وہ ایک موتی بھی نکال لیتا تو اس کی نسلیں سمر جاتی اور بیٹھ کے کھاتی, مگر لانے والا کتنا امانت دار ہے, میرے حریت کے فرد میں افراد میں کتنی امانت ہے. ایک بوڑھے صحابی نے کہا امیر المومنین آپ ایک پیسے کی خیانت کر کے دکھائیں, پھر دیکھنا کس طرح ساری رعیت میں خیانت آ جاتی ہے. رعیت امانت دار اس لیے ہے کہ آپ امانت دار ہیں. جب ایک حاکم وقت امانت دار ہو تو پھر پوری رعیت امانت دار ہوتی ہے, اور اگر رعیت میں خیانت آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ حاکم وقت خائن ہے. امیر المومنین کے دور میں آپ کے عمال کیسے تھے, آپ کے گورنر کیسے تھے. آپ نے گورنر حمص میں مقرر کیا سعید بن عامر الجمحی, انہیں مقرر کیا. کچھ دنوں کے بعد آپ کا حمص سے گزر ہوا, وہاں رکے اور حمص کے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ میرے گورنر سعید کی رپورٹ دو, وہ کیسا گورنر ہے. اب گورنری کا عہدہ بڑا عہدہ ہوتا ہے, وہ کیسا گورنر ہے. حمص کے لوگوں نے کہا ہمیں ان سے چار شکایتیں ہیں. ایک شکایت یہ کہ روزانہ کچھ دیر سے آتے ہیں, آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ لیٹ پہنچتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ بہت ہی لیٹ آتے ہیں, بعد اوقات دوپہر اور شام ہو جاتی ہے. تیسری شکایت یہ ہے کہ رات کو رعیت کے امور نہیں سنتے بلکہ گھر کے دروازے بند رکھتے ہیں. اور چوتھی شکایت یہ ہے کبھی بیٹھے بیٹھے اچانک بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. ہمیں ایسا گورنر نہیں چاہیے. امیر المومنین نے سعید بن عامر کو طلب کر لیا. اب لوگ بھی بیٹھے ہیں, گورنر بھی سامنے موجود ہے, اور کہا کہ چلو ایک ایک شکایت ذکر کرو. پہلی شکایت کیا ہے؟ کہ یہ دیر سے آتے ہیں. پوچھا دیر سے کیوں آتے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے کوئی خادم اور نوکر نہیں رکھا، حالانکہ مجھے بیت المال سے خادم رکھنے کی اجازت ہے، مگر میں نے خادم نہیں رکھا تاکہ مجھ میں ترقی نہ آ جائے اور میں گھر کے کام خود ہی کرتا ہوں، لہذا اس کام کاج میں بعض وقت 15-20 منٹ لیٹ ہو جاتا ہوں. دوسری شکایت کرو. دوسری شکایت یہ ہے کہ ایک دن ہفتے میں پورا آدھا دن لیٹ ہوتے ہیں اور کبھی شام کو آتے ہیں. پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا امیر المومنین میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، ایک ہی لباس ہے، اس کو ہفتے میں ایک بار دھوتا ہوں اور دھو کر وہ پہن کر اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو پھر میں رعیت کے پاس پہنچ جاتا ہوں. تیسری شکایت یہ ہے کہ رات کو گھر کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنے شب و روز کو تقسیم کیا ہوا ہے، اپنا پورا کا پورا دن اپنی رعیت کے لیے اور پوری کی پوری رات اپنے پروردگار کے لیے. رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے عدل و انصاف کی توفیق دے دے، استغفار کرتا ہوں. یہ میرے امور اور میرے اوقات کی تقسیم ہے. ہاں چوتھا معاملہ کیا ہے؟ کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ فرض کیا کہ میں اس دن موجود تھا جب میری قوم نے خبیب کو صلیب پر لٹکایا، اور خبیب رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اب تو تمہارے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوتا اور میری جگہ محمد ہوتے، تو خبیب نے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، میری تو خواہش یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک بال میں ایک ایک جان ہوتی اور اس کو باری باری اللہ کے دین پر قربان کرتا، اور تم صلیب پر میرے پیغمبر کی بات کرتے ہو. میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیارے پیغمبر کی ایڑی میں ایک باریک سا کانٹا بھی چوب جائے. یہ ساری باتیں میں سن رہا تھا. پھر میری قوم نے خبیب کو صلیب پر لٹکایا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، اور میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اگلی صف میں بیٹھا ہوا تھا. اس واقعے کی کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے اور یہ سوچ کر مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندے خبیب پر اس طرح عذاب توڑا گیا اور تم نے مدد کیوں نہ کی، حالانکہ میں کافر تھا، اس وقت مجھے اس کا شعور نہیں تھا، تو اللہ کے سوال کا کیا جواب دوں گا؟ تو یہ منظر بعض اوقات یاد کر کے بے ہوش ہو جاتا ہوں. یا امیر المومنین کے عمال تھے، یا آپ کے گورنر تھے، خود بھی عادل اور گورنر اور عمال میں بھی عدل، رعیت کے ساتھ ان کا یہ تعلق، رعیت کے امور کا تفقد اور ان کی اس طرح خدمت، یہ شرف ہے در حقیقت اسلامی قیادت کا. آج کے حکام منصب کو سنبھالنے سے پہلے امیر المومنین کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے ان مشاہد پر غور کریں. ایک حاکم کیسا ہونا چاہیے، ایک امیر کیسا ہونا چاہیے؟ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن کچھ عمرا ایسے ہوں گے اللہ جن کا حساب لے گا، انہیں سونے اور چاندی کی کرسی پر بٹھا کر ان کا حساب لے گا، اور کچھ قضات اور حکام ایسے ہوں گے جن کا حساب اللہ اس طرح لے گا کہ انہیں پل صراط پر بٹھائے گا، اور پل صراط پر بٹھا کر ان کا حساب لے گا. میرے دوست اور بھائیو، حکومت کو پھولوں کی سیج نہیں بلکہ حکومت سراسر تکلیف ہے. اس کے حصول کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر پیش کی جائے تو انکار کرنا چاہیے، یہ تشریف نہیں بلکہ تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ آج کے حکام کو بھی امیر المومنین کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، وبعد. یہ سوال ہیں جمعہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ جواب عرض کیے جائیں گے. آج کا اعلان، ایک تو بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے مریضوں کے لیے، دعائے صحت اللہ تعالیٰ تمام ان مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے، بلکہ تمام ہمارے بھائی بہن جو بیمار ہیں یا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے. اور آج کا اعلان کراچی میں لیاری کے علاقے میں سبحانی مسجد بڑی معروف ہے، الحمدللہ یہاں نوجوانوں کی ایک ٹیم مسلسل جدوجہد میں مصروف ہے، اور بچوں کی تعلیم کا اور ایک اسکول عصری تعلیم کا بھی قائم ہے، اس کے علاوہ یتیم بچوں کا ادارہ بھی یہاں قائم ہے، اور دروس کا سلسلہ بھی الحمدللہ قائم ہے، اور یہ واقعی ایک اچھا مرکز بن چکا ہے. جہاں توسیع کی ضرورت ہے اور مسجد کے قریب ہی ایک پلاٹ جو ہے وہ فروخت کے لیے موجود ہے جس کو خریدنا چاہتے ہیں، لہذا اگر یہ توسیع ہو جائے تو ان کا کام اور بڑھ جائے گا، اور اللہ کی توفیق سے جو نشاطات ہیں اور جو ان کے امور ہیں ان میں اور قوت اور اضافہ ہوگا. تو اس پلاٹ کی خریداری کے لیے آپ بھی تعاون کیجیے، انشاءاللہ یہ پلاٹ جب تک قائم ہے صدقہ جاریہ رہے گا آپ کے لیے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ساتھی باہر کھڑے ہوں گے، تعاون کرتے جائیے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ پاک اس کو اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو قائم کرنے کی توفیق دے دے، اور جو ساتھی اس میں مساہمت کریں شرکت کریں اللہ ان سب کی اس نیکی اور اس نفقہ کو قبول فرما لے، اسے قیامت کے لیے ذخیرہ آخرت کر لے اور میزان حسنات میں اس کو ذخیرہ کر لے اور اللہ پاک قبول فرما لے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي.